الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید تو لے آئیں ذرا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم ویسے ہی پڑھ لی اب کیا فائدہ لانے کا پچھلے درس میں اس پر بیان ہوا تھا کہ توکل اللہ پہ اعتماد اور توکل کسے کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا یہ فرض ہے مگر باب اسباب ایسے ہیں کہ انہیں اختیار نہ کرنا فرض ہے بلکہ ان میں اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا فرض ہے کی مثال دی تھی جیسے حرام اسباب اختیار کرنا ملازمت ناجائز طریقے سے کرنا کاروبار کرنا ناجائز طریقے سے تو اس سے پیسہ آنے کا یہ ذریعہ اور سبب تو ہے مگر یہ ایسا سبب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے اور اس معاملے میں اللہ پر اعتماد اور توکل کیا جائے گا سمجھ رہے ہو بات کو بھائی اور اللہ نے اس کے لیے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو اللہ پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے اس کو آج انشاءاللہ کچھ ان اسباب کے بارے میں بتاؤں گا جن کو اختیار کرنے کی فضیلت تو ہے مگر ان اسباب میں غلو کرنا جائز نہیں ہے یہ بہت اہم موضوع ہے یاد رکھو اس میں بڑے بڑے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں یہ جو اسباب کی درمیانی قسم میں بیان کر رہا ہوں کچھ اسباب تو وہ ہیں جو فرض ہیں ان میں توکل ایسے توکل کے سبب اختیار ہی نہیں کیا آپ نے وہ جائز نہیں ہے توکل حفاظت کا پورا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو دکانوں میں موٹے موٹے تالے ڈالنے پڑیں گے دکان کھلی چھوڑ کے گھر آ گئے کہ اللہ ہے بچانے والا بجلی کے کھمبے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اللہ ہے کرنٹ سے بچانے والا تو یہ بیوقوفی حماقت کی بات ہے خودکشی کا گناہ ہوگا وہ میں اس پہ واقعہ بھی سناتا ہوں نا ایک آدمی تھا اسے سیلاب آ گیا ویسے ہی فرضی واقعہ ہے لیکن عبرت کے لیے فرضی واقعات بھی سنانا جائز ہے یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے تو اس کا مطلب اس حدیث کا مطلب وہ جھوٹ مراد ہے جو جس کو ہو تو وہ جھوٹ مگر لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں سمجھ رہے ہیں بات کو لیکن وہ واقعہ جو ہو فرضی اور اس کو فرضی ہی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہو تو اس میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے کسی کو جیسے فرضی لطیفے ہوتے ہیں ہنسانے کے لیے فرضی سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا اونٹ نے گیدڑ سے کہا اور گیدڑ نے گدھے سے کہا اب کون کبھی گیدڑ اور گدھے کی بات ہو سکتی ہے کیا جیسے وہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ جب شیر کی بارات تھی اس نے کارڈ تقسیم کروائے تو شیر نے کہا کہ میرے بارات میں کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا آدمی نہیں آنا چاہیے سارے خاندانی جانور آئیں ہاتھی ہے چیتا ہے اور بھیڑیا ہے اس ٹائپ کے جتنے بھی خاندانی قسم کے لوگ ہیں یہ آنے چاہیے کیونکہ میں شیر ہوں لومڑی کو دیا اس نے کہا بھائی تو کاٹ تقسیم کر تو بڑی چلا کہ تجھے پتا ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا تو جب شیر کی بارات جانی دلہن بنی ہوئی تھی شیر نہیں اور شیر دولہا بنا ہوا تھا تو ایک چوہا بھی ناچ رہا ہے اس بارات میں ٹھیک ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے شیر کو غصہ آ گیا اس چوہے کو دیکھ کر لومڑی کو بلایا کہ یہ نیچ اور گھٹیا خاندان کا گھٹیا آدمی میری بارات میں کیا کر رہا ہے چوہا تو ایک نیچ سمجھا جاتا ہے نا لومڑی پریشان ہوئی کہ علی جا میں نے تو اس کو نہیں بلایا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے گھس کے آ گیا ہے کان سے پکڑ کے چوہے کو دربار علی میں لایا گیا تو اتنے بڑے بادشاہ کی شادی میں تو گھٹیا نیچ آدمی تو یہ کیا کر رہا ہے چوہے نے شیر سے کہا زیادہ باتیں نہ بنا شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا سمجھ رہے نا تجھے تیری اوقات تھوڑے دنوں میں سامنے آ جائے گی سب شادی سے پہلے خاندانی ہوتے ہیں. کسی کا نام شہزادہ سلیم, ہمارے ایک رشتہ دار تھے, نوجوان تھے میرے قریبی رشتہ داروں میں, ان کی چال اور ان کے لباس اور ان کی پوشاک اور ان کا گفتار بات چیت کا اسٹائل ایسا تھا کہ ہم انہیں شہزادہ سلیم کہا کرتے تھے. آؤ جی شہزادہ سلیم, بیٹھو جی, ایسے ہم بات کرتے تھے ان سے. بڑے مسکراتے, بڑے ناپ تول کے مسکراتے تھے وہ, ایسے لگتا تھا جیسے مسکرانے پہ پیسے لگتے ہیں. جتنی ہنسی یعنی آنی چاہیے کسی لطیفے کو تولتے تھے کہ اس پہ کتنا ہنسنا چاہیے, بس اسی حساب سے ہنسیں گے, زیادہ نہیں اور تھوڑا بھی نہیں, بالکل ہر چیز بڑی متناسب. تو ایسے وہ چلتے تھے بڑا. تو جب ان کی شادی ہوئی نا تو وہ ساری شہزادگی ان سے, ان کو بیوی ملی بڑی تیز زبان, تو ان کا ساری شہزادگی کی کیا ہو گئی, ایسی کی تیسی. اب ان کو جس بات پہ ہنسنا نہیں ہوتا اس پہ وہ ہنستے ہیں, رونے کی بات پہ ہنس رہے ہوتے ہیں, ہنسنے کی بات پہ رو رہے ہوتے ہیں. عجیب سا دماغ ہو گیا, میں ان سے کبھی ملتا ہوں میں کہتا ہوں یہ عجیب عجیب سا حساب کتاب ہو گیا. تو اب یہ جو ہم نے شیر اور چوہے والا واقعہ سنایا, ظاہر ہے یہ تو جھوٹ موٹ ہے نا, یہ تو سچا واقعہ تھوڑی ہے. تو بعض لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا واقعہ سنایا تو وہ بھی جھوٹوں میں شمار ہوگا. تو فقہا کی جو نظر ہے نا, جو فقہا کرام حدیث کا جو مطلب سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے صحیح, بتاتے ہیں وہ وہ مذاق جس میں دوسرے کو دھوکہ ہو, وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ سچ کہہ رہا ہے, حالانکہ یہ سچ نہیں کہہ رہا بلکہ اس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک جھوٹ گھڑا ہے اور لوگ اس واقعے کو سچا سمجھ رہے ہیں. اور جو واقعہ ہوئی فرضی کہاوت, اس میں دھوکہ نہیں ہے. تو اس میں اگر کوئی عبرت کی بات ہے یا لوگوں کے دل کی تفریح کی بات ہے تو اچھی بات ہے, اس کو نقل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی عبرت کی بات نہیں ہے, یہ بس ویسے ہی ایک فرضی ہے تو فضول لغو بات ہے, اس کو نقل نہیں کرنا چاہیے. تو میں اس پہ یہ کہاوت سنا رہا تھا, کہاوت تو ذہن سے ہی نکل گئی, کیا سنا رہا تھا میں, سیلاب والی کہاوت. ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعہ سچا ہو, بلکہ یہ واقعہ سچا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آگے اس میں ایسے واقعات آ رہے ہیں, لیکن کسی نے سبق سمجھانے کے لیے یہ کہاوت گھڑی ہے تاکہ توکل کا اصل مطلب سمجھ میں آ جائے. تو کہتے ہیں کسی علاقے میں سیلاب آیا, تو اب حکومت نے اعلان کیا بھائی اس علاقے سے بھاگ جاؤ کیونکہ سیلاب آ رہا ہے, پورا علاقہ ڈوب جائے گا. لوگ بھاگنے لگے, ان سے کسی نے کہا آپ چلے جائیں, انہوں نے کہا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, بچانے والا کون ہے, اللہ ہے بچانے والا, نہیں جاؤں گا علاقہ چھوڑ کے. اچھا جی, بالآخر سیلاب کا پانی گھروں تک آنے لگا, پھر لوگوں نے بولا بھائی اب تو چلے جاؤ, نہیں جی اللہ ہے بچانے والا, اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میرا اللہ پر کتنا اعتماد ہے. اچھا بھائی, حکومت نے کہا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے کشتیاں بھیج دیں حکومت نے, کہ چلو جو نہیں جا سکے بیچارے کشتی میں بیٹھ جائیں. کشتی والے آئے کہ اب تو تیر رہا ہے اس میں آ جا. اس نے کہا اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ کشتی پہ نظر ہے یا اللہ پہ, میری نظر کشتی پہ ہے کہ کشتی مجھے بچائے گی یا اللہ مجھے بچائے گا. لوگ جو بھاگنے کشتی میں بچ کے بھاگ سکتے تھے وہ بیچارے کشتی میں چلے گئے, تھوڑے سے لوگ رہ گئے جن کو کشتی نصیب نہیں ہوئی, وہ بالکل ہی ڈوبنے لگے. تو آخری کوشش کے طور پہ حکومت نے ہیلی کاپٹر بھیجے, اسے رسیاں گرائیں کہ بھائی اس پہ لٹک کے آ جاؤ جو بالکل مر رہے ہیں. اس کے قریب بھی رسی آئی, اوپر سے ہیلی کاپٹر والوں نے آواز ماری کہ بھائی آ جا. اس نے کہا رسی نہیں بچائے گی, بچائے گا کون, اللہ کی ذات ہے بچانے والی, میں رسی پہ نظر نہیں کرتا, میرا اللہ مجھے بچائے گا. بالآخر مر گیا. کہتے ہیں اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی کہ اللہ میں نے تو نہ رسی پہ اعتماد کیا, نہ کشتی پہ اعتماد کیا, نہ میں حکومت کا اعلان سن کے گاؤں چھوڑ کے بھاگا, کچھ بھی نہیں کیا, اتنا تجھ پہ اعتماد کیا مگر تو نے پھر بھی مجھے بچایا نہیں, مروائی دیا مجھے پھر بھی تو نے. کہتے ہیں اللہ میاں نے جواب دیا کہ نالائق, میں نے پہلے تجھے بچانے کے لیے حکومت سے اعلان کروایا, تیرے کانوں میں وہ اعلان پہنچایا کہ سیلاب آنے والا ہے بھاگ جا, میں چاہتا تھا تو بچ جائے لیکن تو نے اس اعلان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی, اصول کا تقاضا یہ تھا مار دیا جاتا. میں نے پھر موقع دیا اس کو زندگی دے دو, کشتیاں بھیج دو اس کے لیے, یہ میں نے ہی بھیجی ہیں, کشتیاں میں نے بھیجی تھیں، کام تو اللہ انسانوں سے لیتے ہیں نا، کبھی پولیس سے لے لیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں ڈال دیں گے بھائی اس کی مدد کر دے، تو نے کشتیوں میں بھی بیٹھنے کی کوشش نہیں کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا تجھے خودکشی کا گناہ مل جاتا، اسی وقت ہلاک کر دیتا تجھے میں، لیکن میں نے تیرے لیے بالآخر ہیلی کاپٹر بھیجا، تو نے ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال نہیں کیا، تو خود ہی موت کے منہ میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا، تو میں تجھے کیوں بچاؤں پھر؟ سمجھ میں آئی اس واقعے سے؟ اللہ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عادت ہے کہ اللہ اسباب کے ذریعے کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جب اللہ کسی کو اولاد دیتے ہیں تو پہلے اس کی شادی کرائیں گے، ایسا نہیں ہوگا بیٹھے بیٹھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ ایک قدرت کا نمونہ ہے، وہ عادت سے ہٹ کر ہے، معجزے کبھی کبھار، کرامت کبھی کبھار ہوتی ہے، کرامت کوئی قاعدہ کلیہ ضابطہ نہیں ہوتی کہ جیسے فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، نہیں بھائی فلاں کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ نارملی جیسے ہوتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو دو قسمیں بتا دی ہیں اسباب کی، ایک تیسری قسم درمیان والی، وہ یہ ہے کہ بعض اسباب ایسے ہیں کہ ان پر کبھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، کبھی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، جیسے دیکھو جب سیلاب آ رہا ہے، آپ ڈوب رہے ہیں، کشتی میں اگر سوار ہو جائیں گے تو 99.99% آپ کی جان بچ جائے گی، کیونکہ کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، تو یہاں کشتی میں سوار ہونا فرض ہے، کیونکہ یہ کشتی میں سواری آپ کو موت سے بچا لے گی، لیکن بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو اس مصیبت سے بچنے کا سبب اختیار کریں گے تو یقین نہیں ہوتا کہ اس سبب میں فائدہ ہوگا بھی، کچھ اللہ نے اسباب ایسے پیدا کیے ہیں کہ ان پر کبھی نتیجہ نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا، برابر برابر معاملہ ہوتا ہے، ان کی پھر دو قسمیں ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن میں عموماً نتیجہ نکل آتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن میں اکثر نشانہ خطا جاتا ہے، اکثر نتیجہ نہیں نکلتا، تو جن میں عموماً نتیجہ نکلتا ہے ان اسباب کو اختیار کرنا بہتر ہے، لازم نہیں ہے، اور جن اسباب میں عموماً نتیجہ نہیں نکلتا، اتفاق سے دپل میں کسی کا کام ہو گیا، ان کا اختیار نہ کرنا افضل ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں کی مثالیں دے دیتا ہوں، بیماری میں دوا علاج، اس سے عموماً فائدہ ہو جاتا ہے لیکن لازماً نہیں ہوتا، اگر لازمی فائدہ ہوتا تو ڈاکٹر مرتے کیوں، ان کو تو پاس تو اتنی دوائیں ہوتی ہیں، پورا علاج سب کچھ، جس چیز کا اسپیشلسٹ ہوگا ڈاکٹر اسی بیماری میں مر جاتا ہے، شوگر اسپیشلسٹ کی موت ہو رہی ہے شوگر کی مرض میں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، اسٹمک کا اسپیشلسٹ معدے کی بیماریوں سے مر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ صحت کس کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ، میں چاہوں گا دوا میں جان ڈالوں گا، میں چاہوں گا دوا کچھ بھی نہیں کرے گی، جبکہ بھوک میں روٹی، بھوک بھی ایک قسم کی بیماری ہے، اس میں جب روٹی کھاؤ گے تو ہزار میں سے بلکہ لاکھ میں سے 999.9 کا رزلٹ ہوگا کہ پیٹ بھرے گا، لہذا بھوک کے وقت روٹی کھانا فرض ہے، اور روٹی تلاش کرنا بھی فرض، اور روٹی کے لیے ملازمت کرنا بھی فرض، کیونکہ جب بھوک لگے گی تو اللہ کی عادت کیا ہے کہ اللہ بغیر روٹی کے پیٹ نہیں بھرتے، روٹی ہی کے ذریعے بھرتے ہیں، مگر بیماروں کے بارے میں اللہ کی عادت یہ نہیں ہے کہ دوا ہی کے ذریعے شفا دیتے ہیں، بعض دفعہ دوا کے ذریعے اور بیمار کر دیتے ہیں، ری ایکشن ہو جاتا ہے دوا کا، اور بعض دفعہ بغیر دوا کے شفا مل جاتی ہے، کتنے کیسز ہیں آغا خان نے مسترد کر دیا کہ آپ لا علاج ہیں اور تھوڑے دنوں میں آپ کو شفا مل گئی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ شفا تو ملنے ہی والی ہوتی ہے، وہ آپ کسی روحانی علاج والے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو پھر، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں آ رہی بات؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ مرنے والا تھا، کوئی سبب نہیں ہے مگر میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن ہر آدمی جب لا علاج ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ روحانی بھی ٹوپی ڈرامے چلاتا ہے وہ اپنے ساتھ، صحیح ہے نا، کچھ جھاڑ پھونک، کچھ فلانے رسالے والے، فلاں حکیم چوہتائی صاحب سے دم کرا دیا، حکیم وہ اور بھی چوتھائی سے ملتے جلتے الفاظ بتائیں، ان کے نام کے آگے اکثر ایسے ایک الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اب ہیں بھائی درانی لگا دیں یا کوئی بھی بڑے قبیلے کا نام لگا دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلانے صاحب ہیں ان سے دم بھی چل رہا ہے ساتھ میں. اب آغا خان والوں نے کہہ دیا کہ آپ لا الہ ہیں، ادھر دم درود چل رہا ہے، ان کا وظیفہ چل رہا ہے. چلاتا تو ہر ایک ہی ہے نا، لا علاج جب ہو جاتے ہیں سبھی ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. آغا خان نے 1000 مریضوں کو لا علاج قرار دیا تو وہ 1000 روحانی میں لگے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے روحانی بھی کچھ ہوتا ہے. تو اب ان 1000 میں 999 انہوں نے مرنا ہی ہے، ایک کو اللہ نے اپنی قدرت سے بچانا ہے. تو وہ اللہ نے جو اپنی قدرت سے بچایا تو یہ چونکہ روحانی ٹوٹکوں میں بھی لگا ہوا تھا، لہذا یہ کس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے؟ یہ روحانی ہے. حضرت جی کے تعویذ سے ماشاء اللہ بڑا کام ہو. پھر حضرت جی نمبر نوٹ کر لیں گے کہ جی میرا یہ مریض، اس کو آغا خان ہاسپٹل نے لا علاج قرار دے دیا تھا، اس کی قبر کے کھدنے کے آرڈر ہو چکے تھے، کفن دفن کا وہ پھر اپنی طرف سے بھی کچھ مسالہ لگاتے ہیں، گورکن سے بات، مجھ سے گورکن کا نمبر مانگنے آیا تھا یہ، تو وہ تو اتفاق سے میں نے پھونک لگائی ٹھیک ہو گیا، یہ تو میرے پاس علاج کے لیے آیا ہی نہیں تھا، یہ تو گورکن کا نمبر مانگنے آیا تھا مجھ سے، تو اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے بیماری سے شفا، دوا جو ہے نا، دوا میں شفا یقینی نہیں ہے، ایسے ہی بیماری سے موت بھی یقینی نہیں ہے. کئی مریض ایسے ہیں جو بالکل بستر مرگ پہ ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے اور ہوتے ہوتے دوبارہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. میں اپنے نانا کی مثال دیتا ہوں نا اکثر، ہمارے نانا مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے 99 سال میں انتقال ہوا، 40 سال کی عمر میں ان کو شوگر کی بیماری ہو گئی. اب جس کو 40 سال کی عمر میں شوگر ہو، 60 سال اس نے شوگر میں گزارے، 40 سال صحت میں گزارے جوانی کے، ہیں بھائی بیماری کی مدت زیادہ ہے صحت کی مدت کم ہے. ان کا شوگر لیول ہائی ہوتا تھا تو بس ابھی گئے بھائی دنیا سے، سب رشتہ دار جمع ہو جاتے تھے، بھائی نانا مرحوم. ویسے بھی نانا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں، عام طور پہ یہی مطلب سمجھا جاتا ہے. ویسے کوئی یہ نہ سمجھا آپ کے گھر میں کوئی نانا، ان کو یہ نہ سنا دے جا کے، ان کو کہیں کہ ہم پہلے جائیں گے آپ بعد میں جائیں گے انشاءاللہ. تو بوڑھوں کا اکرام کیا کریں ان کے لیے، اور وہ یہ بھی حقیقت ہے جوان مر جاتے ہیں بوڑھے رہ جاتے ہیں، ہمارے نانا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. تو ہمارے نانا کے جتنے داماد تھے ایک ایک کر کے ان کی زندگی میں جو صحت مند تھے، میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے، 63 سال کی عمر میں اچانک انتقال کر گئے، اور بھی دوسرے بھی داماد ہمارے خالو، وہ بھی بالکل فوجی تھے، وہ جوان تھے، میرے والد صاحب بھی فوج میں تھے وہ بھی فوج میں جوان، وہ بھی اچانک انتقال کر گئے. تو وہ حیران تھے کہ میں بچا ہوا ہوں، سارے مجھ سے پہلے جا رہے ہیں. ایک دفعہ تو ایسا ہو گیا کہ سب رشتہ دار جمع ہو گئے، بھائی اب تو گئے دنیا سے، ان کے بیٹے نے سب کو فون کر لیا، ہمارے ماموں نے، جو ہمارے دوسرے ماموں جو باہر تھے یا امریکہ تھے یا دوسرے کنٹریز میں، ان کو بھی بلا لیا کہ بھائی اب والد صاحب کی آخری زیارت کرنے آ جاؤ، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بس اب یہ دنیا سے جانے والے. سارے رشتہ دار، وہ سرگودا میں ہوتے تھے تو لاہور سے رشتہ دار، کراچی سے رشتہ دار، پنڈی سے، سب جگہ سے، باہر سے جو تھے وہ بھی آ گئے. دیکھو بوڑھوں کو اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ ان کی اولاد زیادہ تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی اتنا بڑا خاندان کے لاہور میں بھی ہیں، پنڈی میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، اور جناب کراچی میں بھی ہیں. اگر ایک آدھ بچہ ہوتا تو کون آتا، فون کس کو کرتے ہیں بھائی؟ اور وہ بھی مر چکا ہوتا اگر تو، بچہ ہی کچھ نہیں فون کرنے کے لیے، کوئی گھر میں کوئی آتا ہی نہیں. تو خاندان بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے میں پھر زندگی مزیدار گزرتی ہے. تو سب جمع ہو گئے، ان کو پتا تھا کہ یہ مجھے پہنچانے آئے ہیں، نانا کو بھی پتا چل گیا کہ یہ مجھے پہنچا کے جائیں گے، واپس اب کوئی نہیں جائے گا. بستر مرگ پہ بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، بس کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھیں، اللہ کی قدرت، پھر سانس بحال، پھر کئی سال زندہ رہے، پھر اس کے بعد پھر سیٹ ہو گئے. سارے رشتے دار واپس گئے ہیں. ہمارے جو ماموں تھے شپ پہ تھے، وہ کیپٹن تھے، تو ان کو گورا چھٹی نہیں دے رہا تھا، جو شپ کا اونر ہوگا مالک ہوگا، کمپنی چھٹی نہیں دے رہی تھی. انہوں نے کہا میرے باپ کی موت ہونے والی ہے، میں جاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، جاؤ ٹھیک ہے نا، میں اپنے باپ سے آخری ملاقات نہ کروں اور جاب، میں ایسی جاب پہ لعنت بھیجتا ہوں، جاب چھوڑ کے آ. وہ الگ بات ہے پھر دوبارہ ان کو رکھ لیا انہوں نے، لیکن ان کی نیت کیا تھی، بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. تو وہ بھی کہنے لگے ابا ایسے ایسے وقت میں کیا خیال آئے گا ان سے، میں تو جاب چھوڑ کے آیا تھا. خیر خوشی ہوئی کہ چلو اللہ نے زندگی دے دی. تو کئی سال زندہ رہے پھر اس کے بعد. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ مرے گا بھی نہیں مرے گا، جو عیادت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. میرے جب بڑی ہمشیرہ کے ایک رشتے کی بات ہوئی، میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جس گھر میں ہمشیرہ شادی ہو کے جا رہی تھی تو جو بہنوئی تھے ان کے دادا بھی بیٹھے ہوئے تھے. دادا آئے تھے نا رشتے کی بات طے کرنے، تو مجلس میں بھی بیٹھا تھا. بڑی نہیں، مجھ سے چھوٹی ہمشیرہ تھی، تو نکاح کی بات ہو رہی تھی، تو تاریخ رکھی گئی بھائی فلاں تاریخ کو شادی ہے اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو دادا تھے نا لڑکے کے، جو ہمارے بہنوئی کے دادا، وہ رونے لگے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ نواب صاحب کو، یہ ہمارے ماڑی پور کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ساری باتیں یہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ رونے لگے کہ پتہ نہیں میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے، میں اپنے اس پوتے کی شادی تک زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، اس ڈیٹ تک میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا. اور میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت صحت مند، ان کے مرنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. وہ نہ رو رہے ہیں نہ ہم رو رہے ہیں، ہم بھی وہ دادا کی وجہ سے بےچارے، یار یہ اپنے پوتے کی شادی دیکھ لیں کتنا اچھا ہوگا. وہ نواسے بھی دیکھ کر گئے ہیں، صحیح ہے نا، نواسوں کو پالا ہے انہوں نے. اور میرے والد صاحب شادی سے پہلے، ہمشیرہ کی شادی سے پہلے انتقال کر گئے. میں بار بار سوچ رہا تھا کہ جن کے موت کا تھا کہ پتہ نہیں ان کو یہ شادی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، جو رو رہا ہے وہ تو اپنی زندگی اتنی لمبی کر کے گیا ہے کہ اس نے شادی بھی دیکھی، بچے بھی دیکھ لیے، نواسے بھی دیکھ لیے، نواسوں سے دل بھی پوتوں سے دل بھی بہلا لیا اس نے. اور ہمارے والد صاحب اپنی بیٹی کی شادی نہیں دیکھ سکے، وہ پہلے ہی انتقال کر گئے، جو تاریخ رکھ کے گئے تھے اس تاریخ سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو میرے بھائی ان واقعات سے عبرت حاصل کیا کرو، عبرت، عبرت کی آنکھیں اللہ اگر دے نا تو پھر ہوتا ہے. جبکہ وہ جو دادا تھے نا ان کے بہنوئی کے، وہ دل کے مریض بھی تھے. میرے والد صاحب دل کے مریض نہیں تھے، ورنہ یہ ہوتا ہے نا جو دل کا مریض ہے اس کے مرنے کا چانس زیادہ ہے. ہمارے والد صاحب کو پہلا اٹیک ہوا، بس نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، بس اسی میں ان کی موت واقع ہو گئی. جبکہ ان کو اٹیک ہوتے رہتے تھے، کئی اٹیک ہو چکے تھے، کئی دفعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر آئے، پھر بھی بچے. اب چند دو چار سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھائی جو بچنے کی کوشش، جس کے بچنے کے اسباب ہیں وہ نہیں بچ رہا، اور جس کے بچنے کے اسباب نہیں ہیں وہ لمبی عمر گزار کے جا رہا ہے. تو دوائیوں میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو شفا ملتی ہے، نہیں ہوتا تو آپ کھاتے رہو بیٹھ کے، ٹیسٹ کراتے رہو، ساری رپورٹیں لے کے قبر میں جاتے ہو. اتنا غصہ آتا ہے پھر مرتے ہوئے انسان کو، یار جتنے ٹیسٹ ہیں نا یہ میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا، صحیح ہے. اس کو غصہ آتا ہے اس پر، یہ خرچہ میں نے کس بات پہ کیا ہے. تو اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اتنا کچھ، پھر بھی مر جاتا ہے. ابھی میں نے دو چار جمعے پہلے گٹکے کے خلاف بیان کیا تھا، اس سے صحت برباد ہوتی ہے، سگریٹ سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا، ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں 105 سال ان کی عمر ہے، اور تسلی کے ساتھ گٹکا کھاتے ہیں وہ، اور سگریٹ بھی پھونکتے ہیں، اور اتنی اچھی صحت ہے کہ رکشے میں خود ہی بیٹھ کے آتے جاتے ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی گٹکا کھائیں تو آپ 105 سال کے ہو جائیں گے، آپ بھی سگریٹ پئیں، بس یہ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو جس کو میں بچانا چاہتا ہوں نا وہ گٹکے کھا کے بھی بچے گا، اور جس کو مارنا چاہتا ہوں شہد کھا کے مر جائے گا وہ. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، صحیح ہے نا. عام قاعدہ اور ضابطہ ہے یہ نہیں ہے. سگریٹ تو بہت نقصان دہ چیز ہے، قبر میں ہی اتار کے جان چھوٹتی ہے اس سے، ورنہ ایسے نہیں ہوتا یہ. تو اب ایسے اسباب اختیار کرنا، دوا جس سے شفا ملتی ہے انسان کو، تو اس دوا میں اعتدال ضروری ہے، یاد رکھو. میں نے دو اسباب بتائے نا جن پر عموماً نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، اور کچھ ہوئے جن پر عموماً نتیجہ مرتب ہوتا ہی نہیں. تو پہلے کی مثال ہے علاج، اور دوسرے کی مثال ہے دم درود، جھاڑ پھونک، تعویذ، جائز تعویذ. تعویذ پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، ایک ہوائی چیز ہے، ہوائی چیز. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ سے بچتے تھے. علماء نے لکھا اس سے جائز تعویذ مراد ہے. جائز تعویذ سے بھی بچاؤ اپنے آپ کو, کیونکہ اللہ کو پرچیوں پہ اعتماد کرنے والے لوگ پسند نہیں, کیونکہ اس سے توہم پرستی بڑھتی ہے. کوئی بھی کچھ بھی لکیریں بنا کے دے دے گا, آدمی کہے گا پتہ نہیں کیا ہے. کوئی بھی کچھ بھی لکھ کے دیتے, اب یہ تعویذ گنڈوں والے تو یہی کرتے ہیں, کسی کو قل اللہ لکھ کے دے رہے ہیں, کسی کو سورہ فلق لکھ کے دے رہے ہیں, بس ہوائی باتیں. کہتے ہیں یہ کینسر کے لیے سورہ فلق. بھائی آپ کو وہی آئی ہے کہ یہ کینسر کے لیے؟ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں ہمیں الہام ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے الہام انسان کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہوگا نا, ہے بھائی؟ اول تو ہوتا نہیں ہے اتنا الہام کسی کو. اتنا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام نہیں ہوتا تھا. چلو اگر ہو گیا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ, اتنا موٹا رسالہ الہام سے کیسے لکھا جا رہا ہے؟ ہے بھائی؟ اس کا مطلب آپ فرشتے کو آپ پر الہام کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ہے ہی نہیں, وہ سارا دن آپ پر الہام کرتا رہتا ہے. بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں تو آپ پر الہام ہو رہا ہے کینسر کے مرض کے لیے, یہ والا وظیفہ آپ کے دل میں آ رہا ہے. میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کیا ولی اللہ کو الہام نہیں ہو سکتا؟ یہ مثال دیتے ہیں مجھے کہ اگر اللہ نے کسی ولی اللہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ فراں مریض کو یہ پڑھنے کو دے دو تو ٹھیک ہو جائے گا, تو کیا اس کا امکان نہیں ہے؟ بھائی امکان ہے, ممکن ہے یہ کہ اللہ کسی ولی اللہ کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ پڑھو گے تو شفا دے دوں گا, ممکن ہے. لیکن یہ تو ایک کبھی کبھار ہوگا نا کسی کے ساتھ. اس سے انسان کی دکان نہیں چل سکتی, کاروبار نہیں چل سکتا, یہ دھندا نہیں چل سکتا انسان کا. کبھی کسی کو کوئی الہام ہو گیا اور وہ بھی حجت نہیں ہے, ممکن اپنا شیطانی وسوسہ ہو, یہ اپنا دماغی تخیل ہو. آج کل تھوڑا بہت انسان عبادت کرنے لگتا ہے تو دماغ میں خشکی کی وجہ سے کچھ عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, اس کو کیا سمجھتا ہے یہ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے بشارتیں مل رہی ہیں مجھے. خواب کچھ بھی اٹھ کے آ جائے گا, سمجھیں گے اللہ کی طرف سے خواب ہے. ہماری اپنی حالت تو یہ کہ مجھے کوئی خواب آتا ہے نا, مجھے لگتا بھی ہے کہ اچھے اچھے بھی خواب آ جاتے ہیں, بعض دفعہ لفٹ ہی نہیں کراتے ہم ان کو, کیونکہ ہم کہتے ہیں اعمال ہمارے اچھے ہیں نہیں, اچھے خواب سے کیوں متاثر ہو؟ بھائی اعمال اچھے ہوں تو پھر اچھے خواب سے بھی انسان متاثر ہو کہ شاید اللہ کی طرف بشارتیں مل رہی, کیونکہ اچھے خواب کی وجہ سے انسان اپنے اعمال سے نظر ہٹ جاتی ہے, اعمال سے نظر ہٹ جاتی ہے. ہاں کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگوں جو بالکل 100% ایسے نیٹ کلین ان کی ایک ایک چیز گزر رہی ہو, ان کو اچھے اچھے خواب آ رہے ہوں, تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ ایسا لگتا ہے کہ شاید تو میرے اعمال قبول کر رہا ہے. ہمارے تو اعمال ہی نہیں ہیں, ہم تو فرض نماز پڑھ لیں اور اس میں دھیان کتنا لگتا ہے, تو آلو پیاز ٹماٹر سے فرصت ملے گی تو اعمال ہوں گے نا اچھے انسان کے. آج شادی شدہ آدمی تو بےچارا اس کے اعمال یہی ہیں, منگل بازار سے 2 کلو آلو لا دو, واپسی پہ درجن انڈے لیتے ہوئے آئیں, لائے تو آپ دہی بھی بولا تھا وہ تو بھول ہی گئے آپ, یہ اعمال ہیں. دہی لینے جا رہا ہے دوبارہ, انڈے لینے جا رہا ہے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں میں دلچسپی زیادہ نہ لیا کریں, خوابوں میں اور الہامات میں. اور جو یہ کہتے ہیں مجھے الہام, بھائی اتنے بڑے بزرگ بڑی مشکل سے ہی ہوتے ہیں آج کل, کوئی جن کو اتنے اچھے اچھے الہامات ہو, یہ بہت ہر چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے, تو بزرگ بھی مارکیٹ میں آسانی سے نہیں ملے گا, یاد رکھو. جبکہ کمال کی بات یہ کہ پہلے زمانے میں اتنے روحانی بزرگ نہیں تھے جتنے اس زمانے میں. یہ تو قیامت کے قریب ہونے کا زمانہ ہے, اس میں تو گناہ بڑھ رہے ہیں, تو پہلے اتنے جھاڑ پھونک کے حساب کتاب نہیں تھے, اتنے بڑے بڑے رسالے نہیں تھے, اب نکل رہے ہیں یہ. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں, بعض دفعہ لوگ مجھے, ایک مشہور روحانی علاج والے ہیں, ان کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہے, تو لوگ مجھے اس چکر میں مجھے فون کر دیتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا 3-4 دن پہلے, کئی دفعہ ہوا ہے ایسا, کسی خاتون کا فون سے زیادہ تر خواتین کے فون آتے ہیں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ خواتین کو بیوقوف بنانا چونکہ آسان ہے نا, اس لیے ان کو رانی وانی ٹوپی ڈرامے ان پہ اچھا چلتا ہے. تو میرے پاس کئی دفعہ ہوا ہے, پرسوں ایک خاتون کا فون آیا کہ آپ جناب فلاں بات کر رہے ہیں. میں نے بتایا نہیں کہ نہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا. میں نے کہا ابھی تھوڑا سا مخمصے میں رکھو, کیونکہ ابھی انہوں نے وہ روحانیت کے راز اگلنے ہیں, کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی تو حرام ہے. لیکن مجھے پتا تھا پرائیویٹ بات نہیں, یہ تو وہ بتائیں گی نا کہ آپ کے علاج سے مجھے یہ فائدہ ہوا, اس لیے میں نے نہ ہاں کہا نہ. میں نے کہا آپ بات کریں, آپ نے کیا بات کرنی؟ کہہ رہی ہیں وہ اللہ آپ نے تعویذ دیا تھا اتنا فائدہ ہوا, اللہ میں بتا نہیں سکتی, میں آپ کو میں شکر ادا کر کر کے تھک جاؤں، میری 6 بیٹیاں تھیں، بڑی والے کے رشتے آتے تھے، ان رشتے ہی نہیں آ رہے تھے، جب سے اللہ آپ نے بتایا نا میں نے سب گھر والوں کو بٹھایا اور میں سن رہا ہوں، اور میرے سے ہنسی کیونکہ مجھے پتا تھا ابھی میں حساب کتاب درست کرنے والا ہوں۔ کہہ رہی ہیں وہ جب سے آپ نے وہ سورہ مزمل یا پتہ نہیں کون سی سورت بتائی تھی، ہم سب گھر والے 1 مہینہ بیٹھ کے ہم نے پڑھی، یہ رشتہ آ گیا اس کا، تو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے بڑا دل چاہ رہا تھا میں بولوں ایک دمبا لیتی آؤ، بھائی اس کو کیا پتا، اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو بولوں بس محترمہ دیکھ لیں، بس اللہ کی دین ہے، ہم خاکسار فقیر، ہمیں کیا تعویذ، بس اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے کوئی الہام کر دیتے ہیں تو ہمیں ایسا ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ والا پڑھو تو بچی کی شادی ہو جائے گی، اور ہاں آپ ملاقات کریں۔ اور اس نے یہ بھی کہا پتہ نہیں میں نے وہ فلاں جانور کاٹا ہے کیا کیا ہے، مجھے ابھی پورا یاد بھی نہیں، مجھے تو جو اصل واقعہ ہوتا ہے میں اسی کو فوکس کرتا ہوں، تو آپ آ جائیں ملاقات کے لیے، ایک اور تعویذ ہے میرے پاس، اگلی والی کی شادی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو بکرا لیتی ہوئی آئیں یا دمبا لیتی ہوئی آئیں، بڑا دل چاہ رہا تھا کہ کیسا زبردست، لیکن تھوڑا سا اللہ کا تھوڑا تھوڑا خوف ہے اس لیے زیادہ نہیں ہے، اللہ زیادہ پیدا کر دے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا محترمہ پہلی بات میں وہ نہیں ہوں، میں اس کی ان کے علاوہ کوئی اور ہوں، میں اگر ان سے کم نہیں ہوں، یہ بھی بتا تاکہ میری بات جو ہے نا غور سے سنے ہوئے، مجھے پتہ نہیں کس کا رانگ نمبر مل گیا۔ میں نے کہا یہ جس نے آپ کو تعویذ دیا ہے بہت بڑا فراڈی ہے، بہت پہ میں نے اتنی لمبی مد کھینچی، میں نے کہا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، آپ کی بچی کا رشتہ اتفاق سے آنا تھا، آپ نے اس تعویذ والے کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے کہا ان سے پوچھو آپ کی اپنی بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، مجھے نہیں ان کے بارے میں معلوم، ممکن ہے وہ اپنی بچیوں کے لیے بیچارہ پریشان بیٹھا ہو، اور ممکن ہے ہو بھی گئی ہوں لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا یہ جتنے لوگ ہیں ان کی اپنی بچیوں کے مسائل آپ کی بچیوں سے زیادہ ہیں، اور میں نے کہا بچیوں کے جو کہہ رہی وہ بندش کی ہوئی تھی کسی نے، ہاں بچی کی، میں نے کہا آج کل خواتین کی شادیوں کے ویسے ہی بہت مسائل ہیں، تو ہر گھر میں مسئلہ ہے، کس کون فارغ بیٹھا ہر گھر میں بندشیں لگانے کے لیے، اتنا فارغ کون ہے کہ پورے ملک کی لیڈیز پہ بندشیں لگا دے، ہر ایک ہر بچیوں کا، تو وہ تو اس کا حل تو وہی ہے جو میں بتاتا ہوں نا، وہ تو میں ابھی بتا نہیں رہا، پھر لوگ بولتے ہیں ہر بات یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے حل وہی ہے، لیکن اب وہ ایک پریشانی ہے، تو اس پریشانی کا کیا حل تلاش کیا ہوا ہے، روحانی، وہ بندش کر دی، اس نے روکا ہوا تھا، بڑے جن بھوت بھیجے ہوئے ہیں، چڑیلیں بھیجی ہوئی ہیں، یہ میں نے کہا اتفاق سے ایسا ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے، تعویذ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، اور اگلی دفعہ یہ وظیفہ چھوڑ دیں ورنہ دماغی توازن خراب ہو جائے، کیونکہ اتنے لاکھ بیٹھ کے پڑھنا، سن کے ہمارا دماغ خراب ہو رہا ہے، پڑھنے والے کا پتہ نہیں کیا حال ہو۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ حساب کتاب ایسا ہی ہوتا ہے، بڑا اس کو بیچاری کو اچھی طرح سمجھایا، میں نے کہا لیکن آپ کی سمجھ میں پھر بھی آئے گا نہیں، جب آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہوگا، اور گھر میں واقعتاً چڑیلیں، جو وہمی ہوتا ہے نا اس کے گھر میں جنات آتے ہیں، جس کو یہ وہم ہو جائے کہ میرے گھر میں بندش ہے تو اس کے گھر میں بندش ہو جاتی ہے، جنات تو آتے ہی وہاں جہاں وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کچھ وہمی آدمی ہے۔ میں نے کہا پھر یہ آئیں گے، پھر آپ مجھے خود کہیں گی کہ یہ مجھے فلاں پیر صاحب سے تعلق ہوا ہے تو اس کے بعد سے یہ ہوا، پھر آپ مجھے کہیں گی کہ آپ ان کے خلاف بیان کریں، تو میں نام لے کے تو نہیں بیان کرتا کسی کے خلاف، ایسے تو ایک تھوڑی ہے، تو سارے ہی روحانی والے ایسے ہوتے ہیں، تو ہم کس کس کے نام لے کر بیان کریں۔ ایک وہ پہاڑ گنج کے ایک مشہور عامل تھے جنہوں نے بہت بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بنایا، تو ایک صاحب کا مدینہ سے فون آیا، آپ نے ان کے خلاف بیان کیا، وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اتنے نہیں ہیں جتنے آپ نے، وہ ایک قاری صاحب گئے کسی دکان پہ، قاری لوگ تو ہر چیز تجویز سے کہتے ہیں نا، دکان پہ جا کے کہنے لگے بھائی شیرہ ہے، شیرہ ہوتا ہے نا میٹھا جلیبی میں ڈلتا ہے، شیرہ ہے اس شیرہ، تو انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے، شیرہ ہے شیرہ نہیں ہے شیرہ۔ تو اس نے کہا آپ نے، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، میں نے کہا اتنے نہیں تھوڑا زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا کم کر لیں، تو کہنے لگی وہ آپ جو ہے نا ان کے خلاف بیان کیا۔ میں نے کہا میں تو سب کے خلاف کرتا ہوں، آپ کو پتا میں کسی کو نہیں مانتا۔ کہہ رہی نہیں وہ تو ہمارے گھر تشریف لائے بزرگ، انہوں نے ہمارے گھر میں سونگ کے بتایا کہ اتنے جنات ہیں ہمارے گھر میں۔ میں نے بیان میں بتایا نا آپ کو، جنات ایسی چیز نہیں ہے جو سونگنے سے ٹریس ہو، بھائی انسان کا پتہ کس سے سونگنے سے چلتا ہے، کہ ستار بھائی ہیں، غفار بھائی ہیں، نام سے پتہ چلے گا، کپڑوں سے پتہ چلے گا، کسی انسان کو سونگو گے وہ رکھ کے تپڑ مارے گا۔ تو ایسے ہی جنات نہ چکھنے کی چیز ہے نہ سونگنے کی چیز ہے اور نظر آنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں جب نظر آتا ہے، جب انسانی شکل میں یا کسی جانور کی شکل میں آئے پھر نظر آتا ہے، ورنہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ سونگ سونگ کے بتا، یہ سونگنا ہی ان کی علامت ہے کہ فراڈی ہیں یہ لوگ۔ تو میں نے اس خاتون کو، وہ بھی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا، آپ توبہ کریں، کھلے عام میں اعلان کریں کہ بیان کریں، ورنہ آپ پہ بھی کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ انشاءاللہ ان میں دم ہی نہیں ہے، یہ کچھ کریں، یہ کر ہی نہیں سکتے بےچارے۔ تو وہ کیا ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس آدمی نے اس خاتون کو لوٹا ہے نا، ان کے پیسے ویسے لوٹ لاٹ کے گھر سے بھاگا ہے وہ، پھر ان خاتون کا فون آیا کہ آپ اتنے بڑے فراڈی کا نام لے کے اس کے خلاف بیان کیوں نہیں کرتے۔ بالکل یہی انداز ان کا، آپ لوگ علماء حق ہیں، تو علماء حق کا تو کام ہوتا ہے کہ حق کو کھول کے بیان کیا جائے۔ میں نے کہا ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہر ایک کا نام لے لے کے ہم بیانات کرنا شروع کر دیں۔ نام میں کیا رکھا ہے بھائی، اصول بیان کر دیے بھائی، جو بھی ایسا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، فراڈی ہوتا ہے، سب بھی آ گئے اس میں نا۔ تو تعویذ ایسی چیز ہے، بعض دفعہ اثر ہو بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اثر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، جبکہ لوگوں کا زور سب سے زیادہ اس پر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تعویذ نہیں کرتے، وہ ایسے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں بتا بھی دیا، یا تو یہ 70,000 کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہ بہت سارے، یا اگر 70 سے 70,000 ہی مراد ہے تو اللہ کے علم میں ممکن ہے ہو یہ بات کہ ایسا توکل کرنے والے 70,000 ہی ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کامل توکل کرنے والے مراد ہیں جو تعویذ کے علاوہ بھی باقی چیزوں میں توکل کرتے ہوں۔ تو اس سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے بھائی ان چکروں میں نہ پڑا کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو۔ اور علاج کا جہاں تک معاملہ ہے تو علاج میں افضل ہے کہ علاج کیا جائے مگر اعتدال سے۔ اب اعتدال سے علاج کسے کہتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہر ایک کی نا اعتدال کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ ڈیفینس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اگر ذرا سی بھی چھینک آئے، آغا خان چلے جائیں گے اپنی چھینک سے نکلے ہوئے مواد کا ٹیسٹ کروانے کے لیے، ٹیشو پیپر رکھیں گے، جائیں گے، بھئی یہ ڈیفینس والے بھی بیان سنتے ہیں، معذرت تھوڑا سا مبالغہ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، سارے ایسے نہیں ہوتے، جو بیان سنتے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب ٹیشو پیپر پہ ذرا سی وہ چھینک کے آثار آئے، لیبارٹری میں جمع کیے، جو ذرا سا بلغم نکلا ہے، دیکھیں کہیں ٹی وی کے جراثیم تو نہیں ہے، بھائی کیا ضرورت ہے، چھینک دنیا میں ہر آدمی کو آتی ہے، کبھی کھانسی بھی ہو جاتی ہے، کبھی زکام بھی ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ آغا خان جانے کی ضرورت کیا ہے اور اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ کہے احتیاطاً، تو یہ احتیاط نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، وہم ہے، اور یہ اس کی علامت ہے، اسے اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے۔ جیسے انگریزوں میں ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے اسباب بے انتہا اختیار کرتے ہیں۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں سنا تھا، پتہ نہیں فرش پہ سوتا تھا کہ زمین سے کچھ ریز نکلتی ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے، اور کیا کھاتا تھا، اتنے پرہیز، لیکن کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کوئی اس کا بہت بڑا شو ہونے والا تھا، ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے، رات سویا ہے، صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا، پھر وہ ایسا گیا دنیا سے، مری گیا بچارا، اٹیک ہوا یا کسی نے جان سے مار دیا یا کیا ہوا، وائرل مر گیا، تو جوانی میں ہی مر گیا۔ تو اتنی ضرورت نہیں ہے بھائی، اللہ پہ اعتماد کر لو، چھینک آئی ہے الحمدللہ کہو، سامنے والا یرحمک اللہ کے، بس علاج ہو گیا ہے۔ مسلسل آئے جا رہی ہیں تو بھی ایک آدھ دفعہ اگر 10-12 چھینکیں آ گئیں، بعض دفعہ ناک میں کوئی ایسی چیز پھنس جاتی ہے، 10-12 چھینکیں آ جاتی، لیکن اب روز ہی آ رہی ہیں پھر علاج کرائے، لیکن اس کے لیے بھی فوراً آغا خان ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے، محلے ہی کے کسی ڈاکٹر کو ہلکا پھلکا سا بتا دے، بھائی کچھ اینٹی الرجی دے دو، کچھ مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ اعتدال سے علاج کہلائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ علاج کیا کہلائے گا، اعتدال سے۔ پیٹ خراب ہے، فوراً معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے کسی رشتہ دار کی طبیعت خراب تھی، ان کا معدہ 3-4 سال سے ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا تھا، میں ان کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا۔ میں جب وہاں لے کر گیا تو وہ اسپیشلسٹ بہت مہنگے بھی ہیں، ڈاکٹر ان کی فیس بہت زیادہ ہے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے ایک دو جان پہچان والے مل گئے، میں نے کہا خیریت، کہہ رہے ہیں وائف کو لے کر آ جاؤں، اتنی لمبی لائن لگی ہوئی اور اتنی بھاری بھرکم فیس دی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کہہ رہے ہیں وہ موشن ہو گئے تھے، تو میں نے کہا کب؟ میں نے کہتے ہیں رات کو موشن ہوئے ہیں وائف کے. تو میں نے کہا رات کو موشن ہوئے، دن میں آپ اتنے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس لے آئے؟ کہہ رہے بھائی احتیاطاً. تو یہ وہمی ہونے کی علامت ہے بھائی، موشن ہو گئے ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ اس سب گول کی بھوسی کھا لو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے، بہت زیادہ دوا کھانی ہے فلیجل کھا لو، سب کو پتا ہے فلیجل پیٹ کو ٹھیک کر دیتی ہے، ٹھنڈا پانی پی لو، ٹھنڈا دودھ، تھوڑا سا پودینہ کھا لو، نہیں کچھ بھی نہیں کھاؤ. بعض دفعہ ویسے ہی معدے میں کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لیتا ہے انسان، تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ موشن کے ذریعے وہ نکل جاتی خود ہی. ہاں دوپہر تک ٹھیک نہیں ہو رہے، رات تک تین دو تین دن خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ جا رہا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ابھی تو عام فزیشین کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہوا ہے اور آپ کہاں پہنچ گئے. لیکن وہی ہے نا، شادی سے پہلے تو سلیم شہزادے تھے، بیگم نے ایک موشن کے بعد کان مروڑا، بولا اس سے پہلے کہ دوسرا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بٹوے میں جتنے پیسے ہیں سارے کیا ہونے چاہیے؟ خالی. تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوتے تھے، فوراً علاج نہیں کرتے تھے، زکام کا تو کرتے ہی نہیں تھے علاج، صحیح ہے نا، لیکن ہم لوگ اتنے پاورفل نہیں ہیں، ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے، ہمارے حضرت نہیں کرتے تھے. زکام ہو گیا کہتے ہیں یہ تو تین چار دن میں، زکام تو ایک جسم کا وہ ایک دفاع ہوتا ہے نا، وہ کوئی احتجاج ہوتا ہے، وہ احتجاج دو تین دن تک رہتا ہے، کوئی غلط چیز کھا لیتا ہے انسان تو جسم احتجاج کرتا ہے، زکام ہوتا ہے، وہ دو تین دن میں خود بخود زکام ٹھیک ہو جاتا ہے. حکیم سعید کتنے بڑے حکیم تھے، اور بڑی اچھی صحت تھی ان کی، ان کو تو کسی بدبخت نے گولی مار دی، ظلمن قتل کر دیا، ورنہ ان کی صحت بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ، اور بہت بڑے حکیم تھے، واقعتاً اچھے حکیم تھے. ان کی میں نے ایک جگہ تحریر پڑھی جب وہ زندہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. ملک کو جو اچھے اچھے لوگ تھے وہ تو دہشت گرد مار دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں. وہ ان کو قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پیپسی کے متبادل ایک کولڈ ڈرنک بنا رہے تھے ہمدرد والے. اس کولڈ ڈرنک میں یہ تھا کہ اس کا مزہ کولڈ ڈرنک جیسا، مگر وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں تھی. تو یہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ چیزیں مسلمانوں میں رائج ہو گئیں تو یہ ہماری زہر، ہمارا زہر کون کھائے گا پھر. تو ان کے میں نے تحریر پڑھی، انہوں نے کہا میں سفر میں تھا، مجھے زکام ہو گیا، چھینکیں آ رہی ہیں، کہہ رہے میں نے تین دن تک کوئی علاج نہیں کیا، حالانکہ حکیم ہے، جب چاہے جون سی جو دوا چاہے کھا لیں، نہیں کھائی. کہہ رہے تیسرے دن کے بعد میں نے جوشاندے کا ایک کپ پیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کو ایک دم ٹیکے لگ رہے ہیں، جا کے انجیکشن لگ رہے ہیں. ایک صاحب ہر مہینے اینٹی الرجی انجیکشن لگواتے تھے تاکہ زکام نہ ہو جائے. میں نے کہا بیڑا غرق ہو رہا ہے آپ کے جسم کا. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. میں نے کہا ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، صحیح ہے نا، خام خام جسم میں ٹیکا گھسا رہے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا سائڈ افیکٹ نہ ہو؟ اللہ نے انسان کو کامل بنایا ہے، تو بلا وجہ اس میں ٹیکے ٹھوک ٹھوک کے اس کو اندر کی سیٹنگ کو خراب کرنا یہ غلط ہے. تو پھر کیا ہوا، وہ مستقل نزلے کے مریض، جس مہینے ٹیکا نہ لگے اس مہینے ان کو زکام ہو جاتا تھا، عادی بنا لیا انہوں نے اپنے آپ کو زکام کا. اس کو بھی ٹیکا لگانے کی ضرورت ہے. بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہاں خدا نہ خواستہ کوئی نزلے کا مریض ہے، اس کو بار بار ہو رہی ہے، پھر ایک الگ بات ہے. تو اس لیے ہر بیماری میں، چھوٹی موٹی بیماریوں میں فوراً وہم ہو جائے کہ پتہ نہیں کہیں کھانسی آئی تو کہیں ٹی بی تو نہیں ہو گیا، تو بھاری بھرکم دوائیں کھا رہے ہیں، یہ بھی توکل کے خلاف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دے. تو بیماری میں دوا بھی استعمال کریں مگر اللہ پہ نظر زیادہ رکھیں، دوا پہ کم رکھیں. بھائی دوا ہے ہلکی پھلکی، ہمارے جیسے حضرت فرماتے تھے دوائی نہیں کھاتے تھے. پیٹ جب حضرت کا خراب ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے ایک فارمولہ ہے، ون پلس فاقہ از اکول ٹو افاقہ. آپ اکویشن لکھیں، ایک لکھیں جمع فاقہ لکھیں، تو پھر ایک اور فاقہ کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ افاقہ. افاقہ کسے کہتے ہیں؟ صحت یابی کو. تو فرماتے تھے ایک وقت کھانے کا ناغہ کرو تو کیا ہو جائے گا؟ تو حضرت ایسا کرتے تھے، اگر اول تو ہوتا نہیں تھا پیٹ خراب، ان کا کھاتے ہی نہیں تھے، کیا ضرورت ہے آدمی ٹھوستا جا رہا ٹھوستا جا رہا ٹھوستا جا رہا، تو اعتدال سے پھر بھی اگر کبھی خراب ہو گیا تو اگلے وقت کا ناغہ کر لیا. ہم سے یہ نہیں ہوگا، گولی مار دے مگر ایک وقت کا ناغہ نہیں ہوتا. تو اعتدال اس چیز میں اچھا ہے علاج میں. اسی میں حفاظتی ٹیکے بھی آ گئے، پولیو کے قطرے بھی آ گئے، ان کا کیا حکم ہے پھر انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے. کہ بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج شریعت کہتی ہے علاج کرو, بعض دفعہ سرے سے بیماری ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں اور کوئی وبا بھی نہیں پھیلی ہوئی, پھر بھی ساری بیماریوں کے ٹیکے ٹھوکے جا رہے ہیں. یہ خسرے کا ادھر لاؤ, بچہ پیدا ہوتا ہی ہے نا ایک دم ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں, اللہ بھائی خسرے کا بھی لگا دو اس کو احتیاطاً, ایک خسرے کا لگائے خسرا نہ جائے, تپیدک کا لگا دو ادھر لانا بچے کو, کل ٹائیفائڈ کا لگے گا اس کو, ابھی کوئی امکان نہیں ہے ٹائیفائڈ کا, ایک ٹیکا بھر کے ٹائیفائڈ کا ٹھوکا اس, خسرے کا بھی لگا دیتا ہوں ادھر لے آؤ خسرا نہ ہو جائے, کالی کھانسی کا بھی, یہ سارے لگتے ہیں ٹیکے بچوں کو بھائی, ایکسیڈنٹ کا بھی لگا دو کہیں ٹرک کے نیچے آگے نہ مر جائے, ایک ٹیکا ایسی لچکدار کیوں لگا رہے ہو, کیوں ٹھوک رہے ہو, یہاں کوئی خدا نخواستہ خسرے کی وبا پھیلی ہوئی ہے, تپیدک خناق کی وبا پھیلی ہوئی ہے, کوئی ٹی وی کے مریض پائے جاتے ہیں یہاں پہ, اکا دکا کوئی ہوتا ہے, تو جب اول تو کھانے پینے میں احتیاط کرو تاکہ یہ بیماریاں نہ ہوں, اگر اللہ نہ کرے ہو گئی. میں نے اپنے کسی بچے کو ٹیکے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹیکے حرام ہیں یاد رکھو, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیو میں بیماریاں ہیں, مجھے نہیں پتا پولیو میں بیماریاں ہیں یا نہیں ہیں, ہو سکتا ہے پولیو تو اس سے واقعی دنیا سے ختم ہو رہا ہے پولیو کے قطروں سے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں پولیو تو ختم ہو رہا ہے مگر کوئی دوسری بیماریاں آ رہی ہیں, مجھے نہیں پتا, میری اس میں تحقیق نہیں ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ اس میں کوئی دوسری بیماریاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی, ممکن ہے کوئی بیماری نہ آ رہی ہو, ممکن ہے بیماریاں بھی آ رہی ہوں, واللہ یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, یہ مولوی صاحب کا شعبہ نہیں ہے. اکثر لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں حضرت پولیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے, اس میں بیماریاں تو نہیں, میں کہتا ہوں یہ ایسا ہی ہے جیسے تم مجھ سے پوچھو پیناڈول کے بارے میں آپ کی کیا رائے, بھائی یہ تو ڈاکٹر, میں تو خود پیناڈول کے بارے میں کس سے پوچھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے, دو گولیاں کھانی ہیں کہ چار گولیاں کھانی ہیں, کھانی بھی ہیں کہ نہیں کھانی ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ حفاظتی ٹیکوں میں بیماریاں ہیں یا شفا ہے, یہ شعبہ کس کا ہے, ڈاکٹر کا, ڈاکٹر بتائے گا آپ کو, یہ میں اسی کے کھاتے میں ڈالتا ہوں, ہم مولوی لوگ ہم کیوں اس میں پڑھیں بھائی. تو لیکن میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ علاج کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے, اس میں توکل کا حکم ہے شریعت, بیماری ہو جائے تو اعتدال سے, ہاں اگر بڑی بیماری ہے تو پھر اس کا اعتدال بھی ویسے ہی ہو, یعنی کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے یا دل کی رگیں شریانیں بند ہو گئیں, آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب نے کہا تھا پودینے کی چائے پلا دیا کرو اس کو, او بھائی یہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ تو دل کی شریانیں بند ہو رہی ہیں, کبھی بھی اٹیک ہوگا خطرناک, مر جائے گا, دل کے مرض تو اس کو فوراً کارڈیو لے کر جاؤ, فوراً ڈاکٹر کو دکھاؤ, وہ آپریشن کا لکھ کے دیتا ہے تو آپریشن کرو اور کوئی اور علاج ہے, تو اس کا اعتدال, ہر بیماری کا اعتدال اسی حساب سے ہے نا. تو یہ تو میں زکام کی مثالیں دے رہا ہوں, یہ چھوٹے موٹے امراض ہیں, موشن ہو گئے, جلاب لگ گئے کسی کو, دست آ گئے, تو یہ ہوتا ہے, بلکہ یہ ضروری ہے کبھی کبھار ہونا ہے, صحت کے لیے ضروری ہے, زکام کبھی کبھار ہو گئے تو یہ تو حصہ ہے انسان کا. یورپ میں نہیں ہوتا, وہاں مجھے لوگ بتاتے ہیں کینیڈا میں امریکہ میں کہ اگر آپ کو زکام ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اینٹی بایوٹک دیتا ہی نہیں ہے, وہ چلاتا ہے اس کو, وہ لوگ ان چیزوں پہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ علاج میں غلو نہیں کرنا چاہیے, جسم کو خود موقع دینا چاہیے کہ وہ علاج کرے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, حفاظتی ٹیکوں کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں بیماریاں ہیں یا کیا ہیں, مجھے نہیں پتا, یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو محض احتمالات امکانات کی بنیاد پر ٹھوکتے چلے جانا بچوں کے, یہ توکل کے بہرحال خلاف, توکل کامل درجے, اور مزید احتیاط کر دوں یہ بھی چلو تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں مولوی صاحب مبالغہ آرائی کر رہے ہیں, توکل کے خلاف بھی نہ کہیں, کامل درجے کے توکل کے تو بہرحال خلاف, کاملین کا توکل یہی ہے کہ بھئی اللہ نے پیدا کیا, ماں کے دودھ میں اللہ نے سارے ٹیکے کر دیے, نارمل ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے خدا نخواستہ تو ایک الگ بات ہے, کہیں کسی علاقے میں وبا پھیلی نہیں ہے, نارمل ہے, اللہ پہ اعتماد کرو, اسی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا, کچھ بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے سارے ماشاءاللہ کھیل رہے ہوتے ہیں, اللہ سب کو صحت دے, ایک بچی کو خسرا نکل آیا تھا تو یہیں قریب میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے سلجھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس لے گئے, انہوں نے کہا یہ تو خسرا ہے, تو ٹیکے نہیں لگوائے تھے, میں نے کہا نہیں, تو میں نے کہا خسرا, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی بچپن میں ہوا ہے تو یہ تو خود ہی پورا ہو جاتا, انہوں نے کہا یہ کچھ کوئی علاج نہیں ہے, اچھے ڈاکٹر ہیں نا, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, وہ گھر میں رکھو بچے کو بس, ٹھیک ہے, نہلائی دھلائی میں ذرا خیال کرو صفائی کا, وہ دو دن میں ہی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کسی دوا کے بغیر، ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری خسرے کی ایسی ہے جو ہوتی ہے تو اپنا ٹائم پورا کر کے خود بخود ختم ہوتی ہے، اس کا علاج نہیں کرنا، کرنا بھی نہیں چاہیے، تو وہ ایسا ہی ہو گیا. تو اور یاد رکھو جب جسم خود بیمار کرتا ہے اور خود ٹھیک کر دیتا ہے تو جسم میں اس بیماری کو ٹھیک کرنے کی طاقت بہت زیادہ، تبھی ایک دفعہ ہوتا ہے خسرہ، دوبارہ زندگی میں نہیں ہوتا. یہ تو ڈاکٹر بھی یہی بات کہتے ہیں، تو اس لیے کچھ گھسیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے نارمل بچہ صحت مند. وہمی ہو گئے ہیں لوگ، وہمی، اگر کسی بچے کو ٹیکہ نہ لگے نا آپ ڈاکٹر اچھل جاتا ہے، ٹیکے نہیں لگایا آپ نے تو پاگل ہو گئے ڈاکٹر صاحب، آپ کے دادا کو لگے تھے ٹیکے، آپ کے پردادا کو لگے تھے، آدم علیہ السلام کو لگے تھے ٹیکے. کس کو لگتے ہیں؟ فارمی مرغیوں کو، دیسی کو نہیں لگتے، دونوں میں فرق دیکھ لو. یہ مثال پوری طرح فٹ نہیں آ رہی ہے لیکن ایک بات کر رہا ہوں، تو نارمل رہنے دو، بچوں کو ماں کا دودھ پلاؤ، تھوڑے جوان ہو لیں گے روٹی ہاتھ میں تھما دو ان کے، اور بقرعید آ رہی ہے بڑا گوشت کی ہڈیاں رکھ دو، بچہ چوستا ہے ہڈیاں، وہ پاور آئے گی. پھر اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے اس کا علاج کراؤ، اور کوشش کرو بیماری آئے نہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھو، اور کوئی ایسی الٹی سیدھی چیزیں نہ کھلاؤ، تو سب سیٹ رہتے. پھر بھی آ گئی تو بھائی اللہ نے جب بیمار کرنا تھا، یہ مذہب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، سائنسی رپورٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو، سائنسی رپورٹیں حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ سوال پوچھا کسی نے، کیا ٹائی پہننا جائز ہے؟ جائز ہے، آج کل غیر مسلموں کا شعار نہیں رہا یہ ٹائی، بہتر ہے کہ شلوار قمیض ہی پہنا کریں، باقی ٹائی بھی جائز. تقلید شخصی فرض ہے یا واجب ہے؟ یا دونوں، یا کسی ایک امام کی تقلید کرنا بھی فرض ہے؟ اگر کوئی شخص ایک وقت میں چاروں اماموں کی تقلید ہے، لمبا جواب ہے اس کا، اگلے ہفتے پوچھیں، یہ شروع میں ہی پوچھ لیں ہیں بھائی، اس کے جواب میں ٹائم لگے گا، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. جنہوں نے بھی پوچھا ہے ان سے کہیں کہ کل پوچھیں، وہ کل نہیں ہے، یعنی اگلے ہفتے میں. والدین اگر چھوٹی بیٹی کی شادی اس سوچ سے نہ کریں کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہ ہوگی چھوٹی کا رشتہ نہیں کریں گے، جبکہ بڑی کی عمر 26 سال، چھوٹی کی 22 سال ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، جس کا رشتہ آ رہا ہے اس کا رشتہ کر دیں. میں نے حدیث سنی تھی، اگر لڑکی بالغ ہو جائے اور جوڑ کا رشتہ مل جائے تو شادی کر دیں. بالکل صحیح حدیث سنی آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو، ایک نماز جنازہ میں، اور ایک لڑکی جب بالغ ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ آ جائے، یا تو رشتہ ہی نہیں آ رہا، یا آ رہا ہے تو مناسب نہیں آ رہا، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، جب رشتہ آ جائے تو اس کا نکاح کرنا چاہیے. تبلیغ جماعت کے علماء اور عوام بھی کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ایمان پر محنت کی، مکی زندگی، اور پھر جہاد کیا، مطلب مدنی زندگی میں جہاد کی تعلیم دی، جب ایمان بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جہاد نہیں کیا، اس کی وجہ ایمان نہ بننا نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ جہاد کی قوت ہی نہیں تھی، اور مدینہ میں جہاد اس لیے کیا کہ جہاد کی طاقت اور قوت آ گئی تھی، اور مدینہ جا کے بھی جہاد فوراً نہیں شروع کر دیا، جب تک دفاعی جہاد کی قوت تھی تو اقدامی نہیں کیا، صرف دفاع پر اکتفا کیا ہے، جب اقدامی کی قوت آ گئی تو اقدامی بھی کر لیا. تو پتہ چلا جہاد کا تعلق ہے کر سکنے نہ کرنے سے، سمجھ رہے ہو؟ پاور ہے لڑنے کی تو لڑو، نہیں ہے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ورنہ ہوتا یہ کہ اپنے سے بڑے طاقتور سے آپ نے جا کے چھیڑ چھاڑ کر لی، پھر وہ، ابھی کیا ہو رہا ہے اسلامی ملکوں میں ہی بغاوتیں ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اسلامی ریاستیں روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان ریاستوں کو بچانے کے لیے جہاد ہو، سعودی عرب کو بچانے کے لیے جہاد ہو، پاکستان کو بچانے کے لیے جہاد ہو. آج کل زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر جہادی تحریکیں ایسی ہوتی ہیں کہ سعودی عرب کو بھی بیڑا غرق کر دو اور پاکستان کا بھی بیڑا غرق کر دو، اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ انڈیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، سمجھ رہے ہو؟ تو اس زمانے کا جہاد کیا ہے؟ اپنی اسلامی ریاستوں کو طاقتور بناؤ، تاکہ کفر کے شر سے مکمل بچنا تو ممکن نہیں ہے، کفر کا شر تو میڈیا کے ذریعے اور مختلف پالیسیز کے ذریعے پھیل رہا ہے، لیکن آپ کی پالیسیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا کام جو کئی سال کے بعد ہونا تھا وہ اگلے سال ہی ہو جائے، تو ان کے شر کو کم کرو جتنا کم کر سکتے ہو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ کل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان میں ایک فلاں ہوٹل میں گیا، وہاں میں نے دیکھا لڑکیاں ایسے نیکریں پہن کے سوئمنگ پول میں نہا رہی ہیں، یہ ہے اسلامی ملک، یہ ہے پاکستان، اس کو آپ لوگ کہتے ہو، یہ 14 اگست پہ مفتی صاحب آپ نے بیان کیا پاکستان کے بدل، یہ ایسے ہو رہا ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پاکستان میں آپ کو یہ ماحول دیکھنے کے لیے مخصوص ایک ہوٹل پہ جانا پڑا ہے. آئی بات سمجھ؟ اور یورپ میں آپ کو پڑوس میں ہی مل جائے گا یہ. ٹھیک ہے, یہاں محدود ہوٹل ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم, اور اس میں بھی بہت عیاش طبقہ جاتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی پاکستان کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر نہ کریں, پاکستان کو آپ اس زمانے کے ملکوں سے کمپیئر کریں, بحرین سے, دبئی سے, شارجہ سے, عرب امارات سے کرو تو پتہ چلے گا. دبئی جاؤ پھر آپ بولو گے پاکستان اور مدنی مسجد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جو دبئی ہو کے آتے ہیں نا, بحرین سے گھوم پھر کر آئیں اور دبئی کی عیاشی دیکھ کر آئیں, وہ کیا کہتے ہیں جب پاکستان آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے پاک, وہ کہتے ہیں مدنی مسجد جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کو اپنے حساب سے. ہمارے ایک استاد تھے, بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہے جا سکتا ہے, ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں. تو ان کے کسی مرید نے شادی کی, تو جب شادی ہوئی ہے نا تو اس کو دلہن پسند نہیں آئی, تو اپنے شیخ و مرشد سے آگے کہنے لگا کہ حضرت میں, وہ پریشان رہتا تھا, ان کے پیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, شادی تو کے بعد تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اس نے کہا وہ مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی. اب انہوں نے سمجھایا بھائی جو ہے جیسی ہے, اللہ کی نعمت سمجھ کے گزارا کرو, بہت سو کو ایسا بھی نہیں ملتا کہ نہیں بھائی میں کیا کروں, شکل اچھی ہونی چاہیے. تو جب زیادہ بار بار شکل کی باتیں کی, تو انہوں نے ایک دفعہ بولا کہ آج نا شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا اس نیت سے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. ٹھیک ہے, کیا میں بھی اتنا خوبصورت ہوں کہ کوئی مجھ سے صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کرے؟ شیشہ یہ ہمیشہ دیکھتے تھے لیکن اس نیت سے انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا. تو وہ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ یہ میرے پاس آیا اور کہہ رہے میرے جی سکون مل گیا الحمدللہ. میں نے جب اپنے نئے نقش کا تفصیلی مطالعہ کیا, میں نے کہا یار اس شکل کو دیکھ کے کبھی کوئی رشتہ قبول نہیں کرے گا, کچھ اور خصوصیات و اخلاق دیکھ لے, جاب دیکھ لے, ورنہ شکل میں اتنی کوئی کشش نہیں ہے. کیا مطلب؟ بتانا یہ تھا کہ تمہیں جتنی تم خود کتنے خوبصورت ہو, اس اوقات کو دیکھ کر تم اپنے لیے خوبصورت تلاش کرو, خود تم بالکل اندھیرے میں تم نظر ہی نہیں آ رہے, ذرا سی لائٹ جائے اور تم سب نظر آ رہے ہیں مگر تم نظر نہیں. تم جب مسکراؤ پھر نظر آؤ, اور جناب تمہارے نہ ایسے پکوڑے جیسی نہ کہ تمہاری, اور عجیب تمہارا حالت ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ خوبصورت چاہیے. تو پھر ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح پاکستان کو سعودی عرب کو آپ نے اگر کمپیئر کرنا ہے تو خلفائے راشدین سے نہیں, کہ حضرت عمر کے جسم پہ تو 12 پیوند کے, وہ اتنے کپڑے پہ 12 پیوند لگے ہوتے تھے, اور جناب وہ اپنی بوری اٹھا کے گلیوں میں گھومتے تھے, اور یہاں شاہ کون سا شاہ ہے سعودی عرب کا ہے بھائی, شاہ عبداللہ کا انتقال ہوا ہے نا, شاہ سلمان جو ہے نا, یہ تو ان کے تو یہ تو جناب زیتون اور انجیر سے ناشتے ہو رہے ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا, تو بھائی اس زمانے کے لحاظ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا اسلام ہے اسلامی ملکوں میں. اور یورپ میں خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں, جو لوگ یہاں رہ کے پاکستان کی برائی کرتے ہیں ان کے دل میں حب الوطنی پیدا ہوتی ہے باہر ملکوں میں جا کے. جو مذہبی لوگ ہیں, جو مذہبی نہیں ہیں وہ تو پھر پاکستان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اتنی عیاشی ملتی ہے وہاں پہ, لیکن جو مذہبی لوگ ہیں وہ باہر جا کے پاکستان کی قدر کرتے ہیں. تو اپنے حساب سے ہی ایک جو ہے نا وہ چیزوں کو کمپیئر کرنا چاہیے, اسی حساب سے لے کے چلیں. یہ تو جہاد میں بھی یہ بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اس وقت کوئی ایسی جہادی تحریک سے منسلک ہونے کی کوشش نہ کریں جو اپنے ہی ملک کی واٹ لگانے کی پر تلی ہوئی ہو, یا اسلامی ملکوں کے خلاف ہو, سعودی عرب میں دھماکے کر رہی ہو, ان لوگوں سے دور رہیں. چاہے کتنے ہی مخلص ہوں, اس سے مسلمانوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا جس وقت مناسب سمجھا, قوت تھی, غلبے کا امکان تھا, وہی اسباب اختیار کیے ہیں. 10,000 کا لشکر جب تیار ہوا تو مکہ پہ حملہ کیا آپ نے, جب تک نہیں تھا تو صلح حدیبیہ کر کے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی, بھائی ابھی قوت نہیں ہے, صلح صفائی کرو, جنگ کو ٹالو. تو وہ اسباب تھے, تو وہ آج بھی ہمیں وہ کرنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتنے سارے سوالات ہو گئے بھائی, اکثر لوگ وقت قربانی میں حصہ لیتے ہیں جبکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ جہاں حصہ لیتا ہوں. جب تک علم نہیں ہے تو بھائی مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے, ابھی ٹائم نہیں ہے, پھر اگلے ہفتے دوبارہ پوچھیں. قربانی کا مسئلہ ہے, اگلے ہفتے دوبارہ پوچھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.